الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بكتب بج محمد وآل محمد اپنی عبادت اور اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیب اور ایمان کی استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے صلوات دوم بلند تر موزد سامعین، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہدایت ہونے کے عنوان سے ہمارے لیے زندگی کی راہوں کو نہ صرف یہ کہ مشخص و معین کر رہی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے راہ نجات بھی دکھا رہی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس زمانے کا یا آئندہ آنے والے زمانے میں کوئی انسان کوئی سوال لے کر قرآن کے پاس آئے اور قرآن کے پاس اس کا جواب نہ ہو۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشتر دنیا اور کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اس کتاب مبین میں جمع نہ کر دیا ہو، لیکن سطحی نگاہ رکھنے والا ناقص العقل انسان کم علمی کے درجے پر فائد ہونے والا انسان اگر اپنی ناقص نگاہوں اور کم علمی سے قرآن کو دیکھے گا تو بعض اوقات قرآن میں مستقیم اس کا جواب نظر نہیں آئے گا۔ لا محالہ کوئی ایسے مفسرین ہونے چاہیے کہ جو کتاب مبین کا علم رکھتے ہوں اور اس سائل کا جواب دے سکیں۔ تو اگر کہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کا علم نہیں ہے مگر یہ کہ کتاب مبین میں جمع کر دیا ہو، تو اس کتاب مبین کے لیے اللہ نے امام مبین کو قرار دیا ہے کہ وہ امام مبین در حقیقت اس علم کو کھولے گا کہ ممکن ہے تمہیں ظاہری طور پر اس کا علم نظر نہ آئے، قرآن ساکت نظر آئے، قرآن کی آیات میں وہ گنجائش نظر نہ آئے، تو وہاں مفسر کتاب ہو، معلم کتاب ہو کہ جو آل محمد ہیں، جو ہم الراسخون فی العلم کا مصداق ہیں۔ بس قرآن مجید ہمارے لیے راہ ہدایت و نجات کو کھول رہی ہے اور ہر زمانے کا انسان اپنی ظرفیت کے مطابق اس کو حاصل کر رہا ہے۔ اس دنیا کا، ہماری دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کامیابی، وکٹری، سکسیز۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر مرحلے میں میڈل لینا چاہتا ہے، ہر مرحلے میں ممتاز بننا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہر انسان اپنے حوالے سے کامیابی کو، نجات کو، سکسیس کو، وکٹری کو تشریح کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مختلف معیارات اور اسٹینڈرڈز ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وکٹری کس کو کہا جاتا ہے۔ تو آئیے قرآن کے پاس چلیں اور قرآن ہمیں در حقیقت ایسے راہ کی طرف ہماری نشاندہی کر رہا ہے کہ جہاں پہ کہہ رہا ہے احسب الناس، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یدرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی ہے کہ ان کو صرف اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ تو خدا کہتا ہے کہ دنیا میں ایک مرحلے تک پہنچنے کے لیے، دنیا میں ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ تک رسائی کے لیے، دنیا میں ایک منزل سے دوسری منزل تک رسائی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، جن کو امتحان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جب دنیا کے لیے امتحان ہے کہ جن کو پاس کیے بغیر انسان اگلے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دنیا میں ہو اور وہ آخرت کی اخروی زندگی کی نعمتوں کا خواہاں ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے, ہماری عقلوں پر, کہ ہم ایمان لے آئیں گے, ہم ایمان لے آئے ہیں, ہمیں چھوڑ دیا جائے گا, ہماری وابستگی ہے, ہم مولا علی کے شیعہ ہیں. ہرگز نہیں عزت نگرامی. آہاں سے بناس سوال کیا جا رہا ہے. یہ سوال جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, یہ اپنے علم کی کمی کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے نہیں کر رہا. اللہ کی یہاں ناقص علمی نہیں ہے کہ اللہ سوال کرے کہ لوگوں سے کہے کہ بھئی میں تم سے سوال کر رہا ہوں. نہیں, یہ درحقیقت مجھ جیسے غافل انسانوں کو باور کرانے کے لیے ہے کہ جب تم دنیا کے معاملے میں امتحان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو آخرت کے مرحلے میں کیسے نظر انداز کیے ہوئے ہو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مجھے علم ہے کہ یقیناً آپ اس سے پہلے بھی مجلس میں شرکت کر کے آ رہے ہوں گے, گرمی بھی ہے, لیکن اگر تھوڑا تھوڑا آپ کے درود کا سہارا ملتا رہے گا تو مجھے بھی اپنی آواز کو تازہ کرنے کا موقع ملتا رہے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آج کی زندگی کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہوں اس امتحان میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے اسکول جاتے ہیں, بورڈ کا امتحان دیتے ہیں, کیسے پاس ہوں گے. آپ اپنی ملازمت کے امتحان میں, یعنی جو آپ کو اگلے مراحل تک لے جائے, آپ کیسے پاس ہوں گے. آپ اپنی ازدواجی زندگی میں کیسے پاس ہوں گے. کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ تو ہوگا نا پاس ہونے کا, پاسنگ مارکس کا. میں اپنی زندگی میں بہترین شوہر ہوں, زوجہ سوچے میں بہترین بیوی ہوں, میں کیسے پاس ہوں. بچے سوچیں, بزرگ سوچیں, عالم سوچیں, امت سوچیں, قوم سوچیں, وزیر اعظم سوچیں, صدر, سب سوچیں مل کے. صرف بن جانے سے, آ جانے سے, بیٹھ جانے سے, رشتہ جوڑ لینے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو رشتہ جوڑتے بھی ہیں اور اسے نبھاتے بھی ہیں.
نعرہ حیدری.
صرف جوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو نبھانا ہے, اس کو آگے تک لے کے چلنا ہے. تو آج کی زندگی یہ مسئلہ ہے, اور آج چاہتا ہوں کہ اس امتحان کو مولا کائنات کی نگاہ سے بیان کیا جائے کہ مولا کائنات اس امتحان کو, اس دنیا کو کس نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور اس ضمن میں اگر آئمہ کی اور احادیث سے مدد مل سکے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. دیکھیے یہ بات طے ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے تو ہمیں قرآن و اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہوگا, اور اگر آخرت میں نجات چاہیے تو قرآن و اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہوگا. یعنی اس سے کم پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. یعنی اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت کا اتباع و پیروی. اچھا, گھر میں قرآن رکھ دینے سے, شبیہ تابوت بنا لینے سے, یا شینشین سجانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اگر مسئلہ حل ہوتا تو ہم کہیں کہ کہیں پہنچ چکے ہوتے, معذرت کے ساتھ. اگر صرف انہی ظاہری چیزوں سے جو عزاداری سے عبارت ہیں, ماتم ہے, سینہ زنی ہے, اگر ہمیں کہیں پہنچنا ہوتا تو ہم کہیں پہنچ چکے ہوتے. جبکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی دوسری شیعہ قومیں, مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والی دوسری قومیں اپنے اپنے امتحانوں میں کامیابی کے منازل اور مراحل طے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں لبنان کو, دیکھیے آپ تشیع کو, دیکھیں لبنان کی تشیع کو, بحرین کی تشیع کو دیکھیں, آپ یمن کی تشیع کو دیکھیں, عراق کی تشیع کو دیکھیں, آپ کہیں اور نہ جائیں, آپ نائجیریا کی تشیع کو دیکھیں, کس طرح میدان عمل میں ڈٹی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے بھی ایک امتحان دیا ہے اور ایک حد تک سرخرو ہوئے ہیں, لیکن ہم نے اس امتحان کے لوازمات اور اثرات کی حفاظت نہیں کی, جس کی وجہ سے آج ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں ہیں. اتنی شہادتوں کے بعد, اتنے خون کے بعد, اتنی مظلومیت کے بعد ہمیں جہاں اس مظلومیت سے پہنچنا چاہیے تھا, ہمیں جہاں ان شہادتوں سے پہنچنا چاہیے تھا, ہم وہاں نہیں پہنچے. تو اگر اسی ماتم و سینہ زنی اور علم و تابوت سے ہمیں کہیں پہنچنا ہوتا تو ہم پہنچ چکے ہوتے, جبکہ ہم دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ دوسری شیعہ قومیں وہ امتحان میں کامیاب ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں. لہذا اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہم قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں یا کسی اور ایرے غیرے سے مسئلے کا حل نکالیں. اور پھر یہ جو سرکار نے فرمایا ہے, من کنتم مولاہ فہذا علی المولا, کہ میرے بعد اس امت کا مولا, آقا و سردار کون ہے؟ علی ہے. توجہ رکھیے گا, بس اگر رسول کو مولا مانا ہے تو علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا، لہذا اگر علی کو مولا مان رہے ہیں تو علی صرف دنیا کا مولا نہیں ہے، علی زمین کا بھی مولا ہے، علی آسمان کا بھی مولا ہے، علی حجر کا بھی مولا ہے، علی شجر کا بھی مولا ہے، علی رزم کا بھی مولا ہے، علی بز کا بھی مولا ہے، علی دنیا کا بھی مولا ہے، علی دنیا سے پہلے بھی مولا ہے، علی دنیا کے بعد بھی مولا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، علی دنیا سے پہلے مولا ہے۔ حضرت آدم نے سر اٹھایا، دیکھا کہ حضرت رسول اللہ کی نور اور اس کی شبیہ موجود ہے، اے خدا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اگرچہ کہ تمہاری نسل سے ہے لیکن تمہارے بعد آئے گا اور سب سے اعلیٰ شریعت اسی کو ملے گی۔ پھر کہا یہ دوسرا نور کون سا ہے؟ کہا کہ اس کے وصی کا نور ہے، علی ولی اللہ ہے، مکتوب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جنت پہ لکھا، عرش الہی پہ لکھا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ کنت نبیاً، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لہذا دنیا سے پہلے ولی ہے اور پھر دنیا کے بعد علی کی ولایت کا سکہ چلے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ولایت در حقیقت ہمیں دی گئی ہے، رسول اللہ نے کہا کہ ولایت سے وابستگی ضروری ہے، اطاعت اور اتباع ضروری ہے، اور اس کے لیے کہا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو، تو وہ جو رکھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ زینت ظاہری نہیں ہے، باطنی اور روحانی ہے۔ ظاہری زینت تو رنگوں سے ہوتی ہے، ظاہری زینت خوشبو سے ہوتی ہے، ظاہری زینت لباس سے ہوتی ہے، حلیے سے ہوتی ہے، لیکن اگر تم کوئی زینت اختیار کرنا چاہتے ہو جو دنیا میں بھی ساتھ رہے آخرت بھی ساتھ رہے، تو ذکر علی کیا کرو، ذکر علی کیا کرو۔ میں ایک منزل پہ لا رہا ہوں، ایک مقدمہ طے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اذان تک آپ کی اذان تک اپنی گفتگو کو پہنچا سکوں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بیٹھنے کے لیے عربی زبان میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک حفلہ اور ایک جلسہ۔ حفلہ اس تقریب کو کہا جاتا ہے یا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں دل دھرنے کی جگہ موجود نہ ہو، پیر رکھنے کی جگہ موجود نہ ہو۔ احتفال اسی سے ہے، محفل، محفل ملا جیسے کہ اسی سے، اتنا رش ہو، اتنا مجمع ہو، اتنا جمع غفیر ہو کہ جگہ نہ ہو۔ مجلس کس کو کہا جاتا ہے؟ مجلس اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک یا دو آدمی آ کے بیٹھ جائیں۔ توجہ رکھیے گا، بات آ گئی تو ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ بیدار سماعتوں کے لیے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اور یہ مثال جو دے رہا ہوں یہ بھی تقریب کے لیے ہے، مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، شاید آپ نے حقیر کی زبان سے ہی جملہ سنا ہو یا کہیں اور۔ بہرحال تو آپ کہتے ہیں میرے گھر میں تقریب مولانا تشریف لائیے گا، تو آپ مختلف قوموں کو، قبیلوں کو، ثقافت والوں کو اپنے گھر میں جمع کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے گھر تقریب ہے، تقریب ہے یعنی آپ نے مختلف قوم، قبیلے، ثقافت والوں کو اپنے گھر میں جمع کر لیا، اس کو کہا جاتا ہے تقریب۔ توجہ رکھے گا، ضروری نہیں ہے کہ جس تقریب میں آپ نے مختلف الخیال و مزاج و ثقافت و خیالات رکھنے والے انسانوں کو جمع کیا ہے ان کی سوچ بھی ایک ہو، ضروری نہیں ہے۔ آپ نے مختلف مزاج کے لوگوں کو جمع کیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے ان کی سوچ بھی ایک ہو۔ لیکن مجلس عزاں وہ تقریب ہے کہ جہاں جسم بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور فکریں بھی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، کہ سب حسینی فکر کے حامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا زینو مجالسکم، مجلس دو انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ، محفل جہاں پر در حقیقت پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ حفل کہتے ہیں یعنی وہ جانور کے جس کے جسم میں جب بچہ آ جاتا ہے تو شکم پر ہو جاتا ہے، اب جگہ باقی نہیں رہتی، اسے حفل کہا جاتا ہے، یا مثلا احتفال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اس وقت علی کا ذکر کرو،
توجہ رکھیے گا،
کہ جب تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، جب میں غفیر ہو. کہا کہ وہ تو الگ مقام ہے، دو آدمی بھی ایک جگہ جمع ہوں،
توجہ رکھیے گا،
دو آدمی بھی ایک جگہ جمع ہوں تو ان کے درمیان جو گفتگو ہو وہ ولایت علی کی ہو.
نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باقی بھی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری
محمد علی محمد صلوات. اپنی مجلسوں کو، مجلس مراد مجلس ادا نہیں ہے، مجلس مراد تمہارا اٹھنا بیٹھنا علی کے ذکر سے ہو، یعنی تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ علی کی یاد سے نورانی ہوتا رہے، ایک لمحہ بھی تمہارا جو ہے ذکر علی سے خالی نہ ہو. یہ ہے ذکر علی. اور پھر ہمیں زندگی چاہیے تو علی کے پاس، نجات چاہیے تو علی، من کنت مولا ہو فہادا علی مولا کا مطلب ہی یہی ہے کہ علی سے در حقیقت لیا جائے وہ سب کچھ جو رسول تک پہنچا ہے. اور وہ خلیفتہ بلا فصل کا معنی ہی یہی ہے کہ جو ہدایت و نجات رسول تک پہنچی ہے وہ اب علی کے ذریعے سے جاری و ساری ہوگی. اور ہمارا امتیاز علی کا خلیفہ ہونا نہیں ہے، توجہ رکھے گا، وہ وصی و رسول اللہ علی کا امتیاز نہیں ہے، وہ خلیفتہ بھی امتیاز نہیں ہے. امتیاز ہے، اصل امتیاز کیا ہے؟ بلا فصل امتیاز ہے علی کا. تشیع کا امتیاز کیا ہے امامت کے بارے میں؟ وہ امامت جو فاصلوں سے نہیں ہوتی ہے بلکہ رسول کی رسالت سے متصل ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو صاحبان امر ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو ہمیں مولا علی کے پاس جانا ہوگا. یہ ذکر علی اس لیے کر رہا ہوں. اور ایک اور آپ کی ایمان کو جلا دینے کے لیے ایک اور روایت عرض کر رہا ہوں. جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں سے ایک ایسی خوشبو اٹھتی ہے جو ملائکہ کو عرش سے نیچے کھینچ لاتی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی
ماشاءاللہ.
اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اوپر درجے پہ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں آتا. نیچے کب آئے گا؟ جب اس کو وہ چیز اوپر نہ ملے تو نیچے آئے گا. ملائکہ اوپر ہیں، عرش پر ہیں، نیچے کیوں آئیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز مل رہی ہے زمین پر فرش والوں کے پاس جو عرش والوں کے پاس نہیں ہے. اب جب یہاں آتے ہوں ذکر علی ہوتا ہے تو یہاں سے خوشبو لے کے جاتے ہوں، جب یہاں سے اوپر جاتے ہیں ملائکہ آتے ہیں. اور یہ آپ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں وحفت بہم الملائکہ الائی یتفرقو، ملائکہ استغفار کرتے گھیر لیتے ہیں چاہنے والوں کا اہل بیت کے. جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک آدمی اپنے گھر چلا جاتا ہے. اب یہ ملائکہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، وہ تقریب ختم ہو جاتی ہے، یہ ملائکہ اوپر جاتے ہیں. جب اوپر جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ کہتے ہیں بھائی آج بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، آج بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے. کہا کہ کہاں سے لگائی ہے؟ کہا کہ زمین پہ گئے تھے وہاں ذکر علی ابن ابی طالب ہو رہا تھا، وہاں علی کا ذکر ہو رہا تھا. تو کہا کہ ہمیں بھی لے چلو. کہا کہ اب مجلس ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی ہے. کہا کہ ہمیں پتہ بتا دو جہاں ہو رہی تھی، ہم در و دیوار سے متبرک ہو جائیں گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے ذکر علی ابن ابی طالب کی برکت کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس خوشبو سے ہمیں اپنی زندگی معطر کرنی چاہیے. یہ خوشبو میرے عمل سے نظر آنی چاہیے. صرف نعرہ ولایت علی نے ولی اللہ لگا کر میں خوشبو حاصل نہیں کر سکتا، صرف عقیقی انگوٹی پہن کے میں یہ خوشبو حاصل نہیں کر سکتا، صرف عقیقہ لاکٹ پہن کے یہ خوشبو حاصل نہیں کر سکتا، صرف شبیہ زلجنہ نکال کر میں خوشبو حاصل نہیں کر سکتا، صرف علی کی ولایت کا اعلان کر کے وہ خلیفتہ بلا فضل کہہ کے میں یہ خوشبو حاصل نہیں کر سکتا. زور دے رہا ہوں صرف، پر توجہ رکھے گا، بعد میں تحریف نہ ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ خوشبو میرے انگ انگ میں بس جائے تو مجھے علی کی دہلیز میں قدم رکھنا ہوگا. مجھے عمل کی منزل پہ آنا ہوگا. اور کیوں عمل کی منزل پہ آنا ہوگا؟ قرآن نے آواز دی ہے ابراہیم خلیل اللہ کے، فمن تبعنی فإنه منی، جو جو میرے بعد میری اتباع کرے گا، میرے نقش قدم پہ چلے گا، میری اطاعت کرے گا، فإنه منی، وہ مجھ سے ہے. ایک اصول یہ دیا، دوسرا اصول کیا دیا قرآن نے؟ حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا، خدا یہ میرا بیٹا ہے، إنه ليس من أهلك، یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کیوں خدا؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے. تو پتا چلا عمل ہو اور دور ہو تو اہل بیت سے قریب ہو جاؤ گے، سگے بھی ہو لیکن عمل نہ ہو تو اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے. عمل ہے، اتباع ہے، پیروی ہے عزیزان گرامی، جو ہمیں اہل بیت سے قریب کرتی ہے کہ اہل بیت سے دور کرتی ہے. بات آ گئی تو مولا امام سجاد کی ایک روایت عرض کروں صلوات کے سائے میں. مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ جنت ہر فرما بردار کے لیے بنی ہے، ہاں وہ کالا حبشی غلامی کیوں نہ ہو، اور جہنم ہر آسی و گناہگار کے لیے بنی ہے، ہاں وہ سید قریشی ہی کیوں نہ ہو. بس عمل، فعین فمن طبیع، فمن طبیع نہیں، جس نے اتباع کیا. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں فعین و منی، وہ مجھ سے ہے، اور ادھر کہا سگا بیٹا بھی ہے، عمل نہیں ہے، دور ہو جائے گا، اتباع کی منزل پہ آ جائے گا. آئیے آج مولا کائنات کے پاس. مولا آپ اس امتحان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج ہم پریشان ہیں واقعی، اگر تھوڑا سا مادی زندگی کا غبار اترے اور اپنے من میں جھانک کے پانچ منٹ کے لیے دیکھیں، اس شور شرابے والی زندگی میں اگر پانچ منٹ بھی میں اپنے نکال کر اپنے بارے میں، اپنی آخرت، اپنی قسمت، اپنی دین و دنیا کی اصلاح اور ایمان کی استقامت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں کامیاب انسان ہوں. پانچ منٹ بھی اگر آپ کو مل رہے ہیں اور آپ نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، گریجولی اس کو زیادہ ہونا چاہیے. آج ہمیں اتنا پھنسا دیا گیا ہے معاشیات میں، اکنامکس میں، جاب میں، ملازمت میں، گھریلو مسائل میں، کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے. تو ہمیں لا محالہ اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور ہر شخص پریشان ہے کہ کیسے کامیاب ہو، کیسے وکٹری ملے، کیسے اسے تنخواہ ملے، کیسے اگلے مرحلے پر اعلیٰ درجہ پہ فائد ہو. لہذا آج چاہتا ہوں کہ مولا کے کچھ فرامین کی روشنی میں اس عدل و انصاف کو بیان کیجیے. بالکل درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور قرآن کریم میں دو تین انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک دفعہ فتنہ کہا گیا ہے، ایک طرف بلا کہا گیا ہے، ایک طرف امتحان کہا گیا ہے. امتحان محن سے ہے، یعنی سختیوں میں ڈالا جائے گا. بلا بھی مبتلا کرنے سے ہے، یعنی تمہیں گزارا جائے گا ایک چکی سے. اور فتنہ در حقیقت حالات زمانہ کی نیرنگیوں، سازشوں کے ذریعے سے تمہیں اور تمہارے ایمان کی استقامت کو آزمایا جائے گا. یہ تین اصطلاحیں اور بھی ہیں لیکن میں اس سے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. قرآن میں ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، لیبلوکم، تمہیں آزمائے، بلا کرے، مبتلا کرے بلاؤں میں، سختیوں میں. کیوں؟ ایکم احسن عملا، خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہاں پر ضمنی طور پر ایک نقطہ عرض کروں، ہماری زندگی مشکلات ہیں، پرابلمس ہیں، ہرڈلس ہیں، یا آسان الفاظ میں کہوں اسپیڈ بریکرز ہیں ہماری زندگی میں. جی ماشاءاللہ سے جس کی جہاں مرضی ہوتی ہے اسپیڈ بریکر بنا لیتا ہے، ہماری زندگی میں اسپیڈ بریکرز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسپیڈ بریکرز رکھے ہیں ہماری زندگی میں، مشکلات رکھی ہیں، یہ ہماری ہمت کو توڑنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ شکست خوردہ ہو کے گھر میں بیٹھ جائے. ایک امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ آگے امتحان ہے، زندگی ہے، حوصلہ ہے، تڑپ ہے. ایک جگہ کامیابی حاصل نہیں تو کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ ہے، حیات ہے، زندہ ہو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. یاد رکھیے گا، خدا کبھی بھی ہمیں شکست خوردہ دیکھنا نہیں چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اسکلز کو آگے بڑھاؤ، ان کو پالش کرو. اور ظاہر سی بات ہے، چھوٹی سی مثال میں دوں، بہت ہی سادی سی مثال تاکہ نوجوان بچے ہیں ان تک بات واضح ہو جائے. جب تک کہ انسان اس چکی سے نہ گزرے، جب تک کہ انسان اس بلاؤں کے پروسیس سے نہ گزرے، پالش نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے آپ کپڑے پر استری کرنا چاہتے ہیں, سلوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں, صرف ٹھنڈی استری رکھنے سے استری نہیں ہوگی, استری کو گرم کرنا پڑے گا. گرم استری ہوگی اور پھر زور دیں گے تو لباس کی سلوٹیں صاف ہوں گی, لباس اگلے دن اور پوشیدہ نہیں ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا, بالوں میں کنگھا کرنا ہے, صرف کنگھے کو بالوں پہ رکھنے سے بالوں میں سنورنا پر نہیں آتا, بعض اوقات ذرا زور اور طاقت لگانی پڑتی ہے تاکہ بکھرے ہوئے بال سلجھ کر ایک شکل میں آ جائے. تو یہ دنیا کا اصول ہے, لہذا آخرت کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں مومن کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. اس کو یہاں سے چکیوں سے گزارا جائے گا, یہاں سے ایک طریقے سے گزارا جائے گا تاکہ اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ کامل ہو جائیں. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. لہذا خداوند عالم نے کوئی بھی مشکل اس لیے نہیں بھیجی کہ میں شکست کھا جاؤں. اگر میرا اور آپ کا یا کسی کے ذہن میں عقیدہ ہے کہ خدا نے مجھے توڑنے کے لیے اور بٹھانے کے لیے اور شکست دلانے کے لیے یہ مشکل بھیجی ہے, اس کا مطلب ہے میرا خدا پر اعتقاد اور ایمان درست نہیں ہے, میرے خدائیت کا عقیدہ درست نہیں ہے. خدا ہمیشہ اٹھانا چاہتا ہے, آگے بڑھانا چاہتا ہے. رضوان کے نبی بالکل مثال دوں تاکہ نوجوان بچوں کے لیے ذہن میں مشکلات کا فلسفہ جو ہو واضح ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریس ہوتی ہے ایک میدان میں, اور اس میں بعض اوقات بیچ میں رکاوٹیں رکھی جاتی ہیں. جی میراتھن ریس ہوتی ہے نا, 100 میٹر 500 میٹرز کی ریس ہوتی ہے, اور اس میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کو اس ریس میں حصہ لینے والے نے جو خواہاں ہیں کہ ورلڈ ریکارڈ قائم کرے وہ کیا کرتا ہے, ان ہرڈلز کو ان رکاوٹوں کو پھلانگتے ہوئے آگے جاتا ہے, اور جو جتنی رکاوٹوں کو اس ٹائم میں جو ممکنہ ہے پوسیبل ہے اس کو دور کرتے ہوئے پہنچ جائے وہ کامیاب ہے. یہی فلسفہ ہماری زندگی میں ہماری مشکلات کا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں عزیزان گرامی وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ میں اپنی مہارتوں کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو پالش کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اب امام علی بصرے کے لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں, آؤ میری بات سنو, میں ولی ہوں, میں امام ہوں, میری اطاعت کرو. اب لوگ جو ہیں پسوپیش کا شکار, کسی نے پوچھا مولا علی یہ جو آپ امت کو بیان کر رہے ہیں امت نہیں سن رہی ہے, کیا کوئی اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مولا علی نے کہا ہاں, جب دوسری آیت سورہ عنکبوت کی نازل ہوئی مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا یہی آیت جو میں نے پڑھی احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے یوں طرح کو چھوڑ دیا جائے گا, کس بنا پر یقول آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں, ہم شیعہ تھے, مومن تھے, ہم آدم کرتے تھے اور عمل نہ ہو ان کے پاس وہ ہم لا یفتنون اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. اب مولا علی نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے گفتگو کی اور وہ جملہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ نے کیا کہا, کیسے امتحان ہوگا, اس زمانے میں امتحان کیسے ہو رہا ہے, کون مولا کائنات در حقیقت جو علم الہی کا منبع ہیں اور آج اس کا جو آج مثال ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. یہ آئمہ اپنے علم کو کھول رہے ہیں. اب رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی ان القوم سیفتنون باموالہم, علی ایک قوم کا, ایک گروہ کا, میری قوم کا, میری امت کا امتحان لیا جائے گا. کیسے امتحان ہوگا, کئی امتحان طریقے بتا رہے ہیں. میری قوم کے لوگوں کا امتحان مال کے ذریعے سے ہوگا, مال کے فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے. انما اولادکم و اموالکم فتنہ, اس میں تمہاری آزمائش ہے, مال دیا ہے آزمائش ہے, اولاد دیا آزمائش ہے, کہیں اولاد کی محبت میں بہنا جانا, کہیں مال کی کثرت کی وجہ سے ایمان میں رکاوٹ نہ آ جائے. توجہ رکھیے گا, ان القوم سیفتنون باموالہم, لوگوں کو کیسے آزمایا جائے گا, مال کے ذریعے سے. باپ کما رہا ہے, بیٹا عیاشی کر رہا ہے, دے اسمارٹ فون دے دیا, بہت اچھا ہے اسمارٹ فون دینا, کوئی برا نہیں ہے, لیکن دیکھیں کہ اولاد کی تربیت کی. آپ اپنے بچے کو تیز دھار والا خنجر دیتے ہیں کبھی, کوئی آٹومیٹک رائفل پکڑاتے ہیں کبھی, بیٹا یہ لے لو اسے کھیلنا, کبھی نہیں پکڑائیں گے. کیوں, تربیت نہیں اس کی, اسے نہیں پتا کہ چاقو کہاں چلانا ہے, کہاں کاٹنا درست ہے, کہاں کاٹنا غلط ہے, کس کو مارنا کس کو نہیں مارنا. یہ موبائل میں ایک ہتھیار ہے, باپ کما رہا ہے بہت اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کمائے بچوں کو دے, لیکن بچے کو موبائل دیا تو اس کی تربیت بھی تو کرو کہ بیٹا یہ موبائل کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. باپ کما کے لا رہا ہے, بچہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھ رہا ہے, حلال رقم کو, حلال غذا کو, حلال رزق کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے. توجہ کی آپ نے؟ اب یہ مسائل ہیں ہمارے زمانے کے. ان القوم, امام علی کرے ان القوم, رسول اللہ نے فرمایا ان القوم سیفتنون باموالہم, مال کے ذریعے سے امتحان ہوگا. یہ تصور مت کیجئے میں حلال را رہا ہوں بہت اچھا ہے, آپ نے بات دیکھی اس کا آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے, آؤٹ پٹ بھی تو دیکھیں نا اس کا, اس کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اولاد بگڑ رہی ہے, سمر رہی ہے, سدھر رہی ہے, راہ راست پہ یا نہیں ہے. لیکن ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہاں حلال کی کما رہے بہت ہے, نہیں. ان القوم سیفتنون باموالہم, مال کے ذریعے سے امتحان ہوگا. وَيَمُنُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ, ماشاء اللہ رسول اللہ بعین ہی آج کی صفات بیان کر رہے ہیں, وہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمان 2019 کے اور اس کے قریب کو اور ما قبل و ما بعد کے لوگوں کا کیا حال ہوگا, کیونکہ رسول اللہ تو سب جانتے ہیں, علم مکان وما یکون کا علم رکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی دینداری سے اپنے خدا پر احسان جتائیں گے. بعین ہی آج ہم دو رکعت نماز کیا پڑھتے ہیں, احسان جتاتے ہیں, خدا احسان کر دیا ہم نے تیری نماز پڑھ دی ہے. عزاداری کیا کرتے ہیں, امام حسین پر منت کرتے ہیں, سماجت کرتے ہیں کہ جناب جی مولا حسین آپ کی عزاداری کے لیے ہم بہت بڑے عزادار ہو گئے. یمنون بدینہم علی ربہم, اپنے رب پر احسان جتائیں گے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کرتے ہیں احسان جتاتے ہیں, یہ دوسری علامت. تیسری کیا بیان کی, ویتمنون رحمتہ ویامنون سلطتہ, اور اس بنا پر کہ مال صحیح خرچ نہیں کر رہے, ایک دو اپنے رب پر احسان جتا رہے ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ تیرے عذاب سے نجات چاہیے. توجہ کی آپ نے, تیرے عذاب سے نجات چاہیے, کام ٹکے گا نہیں ڈھیلے گا نہیں, اور آرزو اتنی بڑی, توجہ رکھیے گا. اس کے بعد پھر فرمایا مولا علی فرماتے رسول اللہ نے فرمایا یستحلون حرامہ بالشبہات, یہ شبہات کے ذریعے سے حلال چیزوں کو حرام کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ آج ہماری سوسائٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم حلال غذا کو حرام کر رہے ہیں, چٹخارے, لذت, ٹیسٹ. جی ہمیں اس منزل پہ لے آیا ہے کہ ہم جو ای نمبرز ہوتے ہیں وہ دیکھنے کی تیار نہیں ہوتے. اچھا جناب یہ آئس کریم کی دکان ہے فلاں جگہ سے, چلو جی لے لو. یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا جیلیٹن, اس کی جو اجزائے ترکیب ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں. پوچھیں, سوال کریں, کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا پیٹ آپ کو جہنم میں لے جائے. یہ جو بے غیرتی آج بڑھ رہی ہے, بے حیائی بڑھ رہی ہے, معذرت کی دیوسیت بڑھ رہی ہے, ایک ہی گھر میں حلال حرام کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا بات کروں, میں اس سے زیادہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں. حلال حرام کی لمٹس کو کراس کیا جا رہا ہے ایک ہی گھر میں. یہیں کی بات کر رہا ہوں, دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. دور کی بات کسی امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, فرانس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہیں کراچی کی, یہیں کی بات کر رہا ہوں, یہیں کی. صاحبان بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں اس میں جو میں کہہ رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں. یہ چٹخارے ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے حلال حرام غذا کھائیں گے اس کا اثر ہوگا. اس لیے ہمیں ان جانوروں کو کھانے کا حکم دیا جو معصوم جانور ہیں, بکری ہے, مرغی ہے, دمبا ہے, یہ معصوم جانور ہیں جو درندے نہیں ہوتے. خنزیر کھانا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ وہ اصل جس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آج اسی کی مختلف پروڈکٹس کو جیلیٹن ملا کر ہمارے معاشرے میں بیچا جا رہا ہے, اور ہم چٹخاروں اور ٹیسٹ اور مرڈ کے نام پہ جو ہے ان کو اپنا رہے ہیں. تو کہا کہ شبہات کے ذریعے سے یہ حلال چیزوں کو حرام کریں گے. والاہواء الساہیہ, اور ان کی خواہشات بہت پست ہوں گی, بہت ہی پست قسم کی خواہشات سے جو ہے یہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. لہذا کہا کہ تمہارا امتحان ہوگا, اور امتحان سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہ نہیں کہو انی اعوذ بک من الفتنہ, مولا علی کے سامنے کسی نے کہا, مولا نے کہا یہ نہیں کہو مجھے فتنے سے بچا, کیونکہ مولانا نے کہا کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو فتنے میں امتحان میں مبتلا نہ ہو. کہو کہ خداوندہ مجھے فتنے میں کامیابی عطا فرما. یہ جو ہم کہتے ہیں نا خوش رہیے سلامت رہیے, یہ دعا ٹھیک نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں. بات آئے گی تو عرض کروں گا روایات میں کہ خدا مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے, کبھی خوشی دے کر, کبھی غم دے کر, کبھی مال دے کر, کبھی مال لے کر, کبھی عزت دے کر, کبھی شہرت دے کر, مختلف طریقوں سے امتحان لے کر دیکھے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. لہذا دعا یہ کریں, دعا یہ دیں کہ خدا آپ کو ایمان میں سلامتی عطا کرے. یہی وجہ ہے کسی نے پوچھا مولا مجھے بھوک اچھی لگتی ہے, مولا مجھے کھانے سے شکم سیری سے زیادہ بھوک اچھی لگتی ہے, نیند سے زیادہ بیداری اچھی لگتی ہے, پیسے سے زیادہ انفاق اور خرچ کرنا اچھا لگتا ہے. مولا نے کہا ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں, خدا اب ہمیں بھوک دیتا ہے بھوک میں خوش ہوتے ہیں, خدا کھانا دیتا ہے کھانے میں خوش ہوتے ہیں, خدا انفاق میں خوش ہے ہم انفاق سے خوش ہوتے ہیں, خدا مال سے روکنے سے خوش ہوتا ہے ہم مال دیتے ہیں, خدا نیند سے در حقیقت ہمیں خوش رکھنا چاہتا ہے ہم نیند سے خوش ہوتے ہیں, خدا بیداری سے خوش رکھنا چاہتا ہے ہم بیداری سے خوش ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سے پوچھا مولا کائنات ایسی نیند آپ کو کیسے آئی, کہا کہ رسول کے بستر پہ سویا ہی اس لیے تھا کہ سرکار نے یہ کہا تھا علی کل میری امانت دے کر کل مجھ سے مل جانا, تو قول رسول پر علی کا یقین اتنا تھا کہ کل ملنا ہے تو آج اطمینان کی نیند سو رہا ہوں.
نعرہ حیدری برما منال محمد سرور.
یاد رکھے گا اب مولا نے کہا کہ یہ کہو کہ ایمان سالم رہے, ایمان مستحکم رہے. آیت اللہ بہجت کا قول سب نے سنا ہوگا, یہ نہیں کہو کہ خدا بندہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور میں مولا کو دیکھ لوں. کہا کہ یہ دعا نہیں کرو, یہ ناقص دعا ہے. کہو کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مولا کا ساتھ ہو. دیکھنے والے تو بہت ہیں, تاریخ میں بھی دیکھنے والے بہت ہیں, ائمہ کو ہاتھ ملانے والے, مصافحہ کرنے والے, پیچھے چلنے والے, مولا مولا حیدر حیدر کرنے والے, لیکن ایمان کے ساتھ استقامت کے مولا کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ یہ دعا مت کرو خداوندہ امام زمانے کی زیارت کرا دے, نہیں یہ بھی دعا کرو, لیکن اصل دعا یہ ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ, تاکہ میں اس امتحان میں خدا جو اس زمانے غیبت میں تو لے رہا ہے میرا اور مجھ جیسے تمام منتظرین کو اس میں کامیاب ہو سکوں. لہٰذا یاد رکھیے گا یہ امتحان بہت سخت ہے. اور فرمایا پھر مولا نے خطبہ نمبر 63 میں مولا نے ارشاد کیا کہ الا وان الدنیا دار لا يسلم فيها, دنیا ایک ایسا گھر ہے جس میں سلامتی اور صحیح رہنا ممکن نہیں ہے, الا منها, مگر یہ کہ دنیا میں امتحان تمہارا ہوگا اور بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لو. ہمیں کسی اور دنیا میں جانے کا حکم نہیں ہے, جنات کی, اوقاف کی, پریوں کی اور جی اندیکھی دنیا کی کہانیاں سنا سنا کہ ہمیں محوی کر دیا ہے, جناتی کر دیا ہے, نہ جانے ہم کہاں کہاں کی سوچتے ہیں. دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے اور وہ قرآن و اہل بیت سے ملے گا. یہ ہمارا گھر ہے دار اللہ یسلم فیہا, اس میں کوئی سالم نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ جو اس دنیا میں, دنیا کے امتحان میں صحیح طریقے سے امتحان دینے کا سلیقہ سیکھ لے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اب امام فرماتے ہیں دوبارہ ایک اور موت, اب کیسے امتحان لے گا خدا؟ جب خدا امتحان لیتا ہے, میں نے بتایا کہ کبھی دے کے امتحان لے گا, کبھی لے کے امتحان لے گا, کبھی میٹھا کبھی کڑوا, کبھی عطا کبھی روکنا, توجہ رکھے گا مختلف طریقوں سے تاکہ دیکھا جائے. اور یہ خدا جو دکھانا چاہ رہا ہے, یہ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے, خدا پر ہر چیز آیا ہے. جس کو امام علی سے پوچھا گیا کہ خدا کیوں امتحان لے رہا, تو مولا علی نے کہا اس لیے نہیں کہ خدا کے پاس علم کی کمی تھی, خدا دیکھنا چاہ رہا ہے میرے بندے جو ہیں وہ مثلا کیا کرتے ہیں, نہیں خدا پر معلوم ہے, خدا کو علم ہے, خدا جانتا ہے, وہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے تم کتنے پانی میں ہو. لہذا مختصر کر رہا ہوں, روایتیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ جو ہے اصل مقصد تک آ سکوں. اب فرمایا کہ خدا جو ہے بارش روک لیتا ہے, خزانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. جب انسانوں کے اعمال برے ہوتے ہیں, مولانا فرما رہے ہیں اعمال برے ہوتے ہیں, نیتیں بری ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کینے اور حسد اور عداوت اور بغض دلوں میں آ جاتا ہے، نیتیں بری ہوتی ہیں، اب ان نیتوں کا اثر آپ کے اس موسم پہ ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، دعوت والوں کو گنجائش نہیں کہ میں نیت کا اور نیچر کا رابطہ برقرار کروں کہ اس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل کا رابطہ ہے، ایک چیز زیادہ ہوتی ہے دوسری چیز زیادہ ہوتی ہے، ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری چیز کم ہوتی ہے. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہیں موقع کسی موقع پہ، یہاں کھولنا نہیں چاہیے. نیت کا اثر، توجہ کا اثر میری دنیا کے موسم پہ ہوتا ہے. آئیے سورہ نوح، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، خدا سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے. اب کیا کہا؟ استغفار، یعنی نیت ٹھیک کر لو، خدا سوری میں نے غلط کیا، امام علی غلط کیا، توبہ کر رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں، پلٹ رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، درست کر رہا ہوں. یہی توبہ ہے نا. توبہ کوئی کانوں کو چھونے کا نام تو نہیں ہے، علم کو چھونے کا نام تو نہیں ہے، تسبیح گھمانے کا نام تو نہیں ہے. توبہ، توبہ کیا عمل ہے. اب کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، نیت کیا کرتی ہے؟ نیچر کو درست کرتی ہے، موسم کو درست کرے گی. آج جو یہ سارے مسائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نیتیں درست نہیں ہیں. مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا خزانے روک لیتا ہے. کیوں روک لیتا ہے؟ تمہاری نیتیں درست نہیں ہیں، تمہاری حرکتیں درست نہیں ہیں، تمہارے اعمال درست نہیں ہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، وہ بہت بخشنے والا ہے. پھر کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم توبہ کرو گے وہ آسمان سے اپنے برسات کے خزانوں کے دروازے کھول دے گا. توبہ کی آپ نے، وہ توبہ کا کیا تعلق بارش سے؟ پتن کا نیت اصلاح ہو جائے گی، نیت ٹھیک ہو جائے گی تو آسمان کے دروازے بھی کھل جائیں گے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد اللہ. بارش وہ یوم دت کم بے ام والن وہ بنین، دوسرا فائدہ کیا ہوگا نیتوں کے اصلاح کا؟ آپس میں تعلقات صحیح کریں، خدا آپ کو مادی اور معنوی رزق دے گا. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، شاعر مولوی ملا زاکر کے جملے نہیں ہیں، قرآن کے جملے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلسل موسلادھار بارش نازل کرے گا. وہ یمدد کو مدد کرے گا تمہاری، بے اموال و بنین، مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا. ویجعل لکم جنات انہارا، اور باغات تمہارے لیے مقرر فرمائے گا. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. مولا نے کہا کہ جب تم لوگ نیتیں خراب کر لیتے ہو، عداوتیں، دشمنیاں، کاٹ میں لگنا، ایک دوسرے کی تحقیر و اہانت و انسلٹ کرنا، یہ نہیں آیا تھا ہم نہیں جائیں گے، اس نے بلایا تھا ہم نہیں کریں گے، یہ سب کیا ہے؟ بقول ہمارے ایک مولانا دوست کے کہ بعض اوقات ہم گھر کا کچرا بھی اپنے گھر سے ایسے باہر پھینک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر پاکستان ہے، باہر والا ہندوستان ہے. یہ حشر ہوتا ہے ہمارا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان. مولا کہہ رہے ہیں کہ کیوں خدا در حقیقت یہ تمہیں پلٹاتا رہتا ہے، لیتوبت تائبون، تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کر لے، پلٹنے والا پلٹ آئے، اصلاح کرنے والا اصلاح کر لے. اور خدا یہ جو مہلت دے رہا ہے یہ لوٹنے کے لیے دے رہا ہے، آ جا میرے بندے. امام علی کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو بلانے کے لیے کہ تھوڑا سا ٹھوکر لگے گی شاید صحیح ہو جائے، چوٹ لگے گی صحیح ہو جائے، مال کم ہوگا سوچے گا کیا وجہ ہے، لیکن کیا ہے، ٹھوکر بھی کھا رہے ہیں، جوتے بھی کھا رہے ہیں، پٹ بھی رہے ہیں، قتل بھی ہو رہے ہیں، نفرتیں بھی ہیں، عداوتیں بھی ہیں، قد تالو بھی کیا ہوا ہے، صلی رحم رشان و ملنا جلنا ختم، اور پھر جو ہے وہ فریادی ماتم بھی ہو رہا ہے، مولا پیسے نہیں ہیں، مولا عزت نہیں ہے، مولا برکت نہیں ہے. کیسے ہوگا جب تک نیتوں کی اصلاح نہیں ہوگی؟ اور اب امام کی سنیے حکمت نمبر 116 اور 260 میں مولا نے فرمایا کہ کیسے خدا امتحان لیتا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جناب پیسہ آ رہا ہے، عزت مل رہی ہے، امتحان، یہ امتحان ہے، یہ صرف نعمت نہیں ہے. اب یہاں سے بس میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں تاکہ وہ امتحان کو جو تصور مولا کائنات نے دیا اس کو سمجھیں. ہمیں ترقی ملتی ہے، ہم کہتے ہیں جناب عزت مل رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، واہ واہ، یہ ترقی ملی ہے، یہ عزت ملی ہے. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا، جس میں مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ان حوائج الناس الیکم، آپ کی اچھے عہدے پر ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، سی وی آگے بڑھاتے ہیں، ان حوائج الناس، یہ جو لوگ تمہارے پاس کبھی کبھی آتے ہیں نا، فون کال کر رہے ہیں، ایس ایم ایس کر رہے ہیں، سی وی پاس کر رہے ہیں، یہ سی وی نہیں آئی ہے، یہ فون کال نہیں آیا ہے، کوئی تمہارے دروازے پہ نہیں آیا ہے، یہ دستک ہو رہی ہے، یہ خدا کی رحمت تمہارے گھر پہ آ رہی ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الناس لوگ جو حاجت لے کر آئے ہیں، من نعم اللہ، اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ کی نعمت آئی ہے، اس کا خیال کرو، توجہ رکھے گا۔ اب ہم سمجھ رہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات تم سیڑھیاں تو اوپر چڑھ رہے ہوتے ہو لیکن در حقیقت تنزلی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہو۔ وہ ایلیویٹر آپ نے دیکھی ہوگی جو خودکار ہوتی ہے، آٹومیٹک اوپر جا رہی ہوتی ہے یا نیچے اتر رہی ہوتی ہے، جو نیچے اتر رہی ہے آپ اس کو الٹا چلنا شروع کر دیں، ہر قدم جو آپ چڑھیں گے آپ سمجھیں گے کہ آپ اوپر جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے، در حقیقت نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں، خدا کے ایکشنز ایسے ہیں، خدا کی عنایت ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، انکریمنٹ لگ رہا ہے، عزت بڑھ رہی ہے، ماتحت افراد کی لسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ سدھرے، نہ دیکھا، نہ سوچا، ٹھیک نہ ہوئے، عقل ٹھکانے پہ نہ آئی، تو یہی تمہاری نابودی کا آغاز ہے، یہی نابودی کا آغاز ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب مولا کا قول سنا رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں کم من مستدرجن، مستدرج کہتے ہیں گریجولی کسی کا تنزلی کی طرف جانا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ کوئی کنویں میں گر جائے آپ کو پتہ چلے کنویں میں گر گیا، لیکن انسان اچانک سے تباہ و برباد نہیں ہوتا، ایمان میں جو ضعف آتا ہے، دنیا پرستی جو آتی ہے، اہل بیت سے جو دور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ شیطان میں لے جاتا ہے، تھپکی دیتا ہے، سو جاؤ، پھر تھپکی دے گا، سو جاؤ، پھر تھپکی دے گا، سو جاؤ، آہستہ آہستہ لے کے جائے گا۔ لہٰذا امام کہتے ہیں استدراج کسے کہا جاتا ہے، استدراج یعنی گریجولی انسان پسی کی طرف جائے، تم اسے ترقی اور مثلا اپنی وکٹری سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہاری تنزلی۔ کم من مستدرجین، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گریجولی نیچے جا رہے ہیں، کس چیز سے؟ بالاحسان الیہ، اللہ جو نعمت نازل کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں، اوپر نہیں جا رہے ہو، اگر بندگی نہیں کر رہے ہو نیچے جاؤ گے۔ ایک مولا کر رہے ہیں مغرور بالستر علیہ، خدا جو میرے اور آپ کے گناہوں کو چھپائے ہوا ہے، خدا کا احسان ہے، ستاروں لوگ ہو گئے، لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس امام کہہ رہے ہیں، امام علی کہہ رہے ہیں کہ جو خدا تمہارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، ایک وقت تک چھپائے گا، ایک وقت تمہارے گناہ اتنے بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے کہ اس کی بدبو، اس کا تعفن اتنا پھیل جائے گا کہ لوگ خود بخود متوجہ ہو جائیں گے، وہاں خدا کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر خدا نے ایک نظام بنایا ہے، خدا کچھ نہیں کر سکے مطلب خدا نے ایک نظام بنایا کہ سدھر جاؤ اس وقت سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کی بدبو لوگوں تک پہنچے۔ چنانچہ کہا کہ مغرور بستر علیہ، جس کے گناہ چھپائے جا رہے ہیں وہ خوش ہو رہا ہے، میرے گناہ کو خدا اہمیت ہی نہیں دیتا، نہیں۔ وہ مفتون ان بحسن القول، جس کی تعریف بیان کی جاتی وہ بہت خوش ہوتا ہے، ارے علامہ صاحب نے بڑی زبردست مجلس پڑھ دی، میں بھی جو ہے وہ چار کلو خون بڑھ جائے گا، نہیں، یہ دیکھو کہ تم نے پڑھا کیا ہے۔ اگر آپ، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پانچ سو آدمی یہاں بیٹھے ہیں، ایک گھنٹے کی مجلس پڑھ رہا ہوں، تو 500 گھنٹے میرے پاس امانت ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ ذاکر بتا، ایک گھنٹے کے مجلس 500 آدمی یہاں فرش ادب پہ بیٹھے تھے، یا جو اطراف میں سن رہے ہیں مومن مومنات، یہ 500 گھنٹے کا حساب کیا ہوا؟ بے حسن القول، ایسا نہیں کہ تعریف سننے سے تم خوش ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ خدا نے جو مہلت دی ہے وہ اسی لیے دی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں کبھی کبھی سختیاں ملتی ہیں نا، اس کے اندر ایک مٹھاس پوشیدہ ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے جو کڑوی گولیاں ہوتی ہیں نا، کہ جن میں سبسٹنس جو دوا ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے، تو اس کو کیپسول کے خول میں رکھا جاتا ہے، یا اس پہ کوٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ اس کی کڑواہٹ اور تلخی جو ہے وہ آپ پہ زیادہ اثر انداز نہ ہوتا۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس کڑواہٹ اور تلخی سے جو کیمیکل کی ہے آپ کی بیماری کو درست کر سکے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی ایسی بلا اور آزمائش نہیں ہے، ما من بلیت الا وللہ فیہا نعمۃ تحیط بہا، کوئی ایسی بلا اور آزمائش نہیں اللہ کی طرف سے کہ جس کے اندر ایک نیکی اور ایک خوشخبری تمہارے لیے چھپی ہوئی نہ ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ مولا فرمائے 11 امام، ہر بلا کے اندر ایک مٹھاس ہے، اس مٹھاس کو، شیرینی کو، اس چیز کو تلاش کرو. اور آخری دو روایت سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں، وہ یہ ہے کہ حکمت نمبر 425 نجم البلاغہ، مولا فرما رہے ہیں خدا کے کچھ بندے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے ہاتھ کا مہری، یہ حقیقت یہ مولا نے کہا، یہ عام جملے نہیں، یہ مولا کے جملے ہیں. کیا مولا نے کہا؟ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں اللہ مال دیتا ہے اور پھر مال سے آزماتا ہے کہ تم اس مال کو جمع کر کے رکھتے ہو یا خرچ کرتے ہو. خرچ کرتے ہو. اور پھر فرمایا کہ وہ ان بندوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کا نفع چاہتا ہے کہ ان کے لیے دو، خرچ کرو. ٹھیک ہے. اس بعد فرماتے ہیں جب یہ بندے جن کو مال دیا جاتا ہے روک لیتے ہیں، اسٹاپ کر دیتے ہیں، تو خدا بھی ان سے مال لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں آپ کامیاب ہوں، مال خرچ کرنا سیکھیں، دینا سیکھیں. 10 روپے سے شروع کریں. یہ 10 روپے صدقہ نہیں، یہ صدقہ صدقہ نہیں ہوتا جو ہم 10 روپے دے دیتے ہیں فقیر کو اور بیکاریوں کو جو روڈ پر ہوتے ہیں. صدقہ یہ نہیں ہوتا، صدقہ یہ نہیں ہوتا. صدقہ وہ ہوتا ہے اہل بیت کی ڈکشنری میں کہ جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ کسی کی مشکل کے لیے دیں، کسی کی مشکل حل کرے، 1,000, 500, 5,000, 2,000, 3,000 کسی کی مشکل حل کرے. یہ 5 روپے کا صدقہ، 10 روپے صدقہ دے کر جو ہم ٹہلا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ وہ ہے جو کسی مستحق کے ہاتھ میں جائے اور اس کی پرابلم کو حل کرے. بہرحال تو خدا کہہ رہا ہے کہ جب یہ مال نہیں خرچ کرتے، خدا ان سے لے لیتا ہے اور دوسروں کو دے دیتا ہے. ایک دوسرا، پھر امام نے فرمایا اذا رأيت ربك یوالی علیک البلاء فشکر ہو، جب دیکھو تمہارا رب تمہارا بار بار امتحان لے رہا ہے، یعنی تمہیں جگانا چاہ رہا ہے، تمہیں بیدار کرنا چاہ رہا ہے، اٹھو بیدار ہو، جاگو، سو مت، امتحان ہو رہا ہے تمہارا. جی تو خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا تمہارا امتحان لے رہا ہے. اور جب تم یہ دیکھو کہ خدا نعمتوں پہ نعمت دے رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، عزت آ رہی ہے، شہرت آ رہا ہے، سب چیز بڑھ رہی ہے، وانت تعصی، اور تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت نہیں ہے. نعمت اور رحمت کی شکل میں ایک عذاب ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. مولا نے کہا کہ عزت ملے لیکن اگر خدا کی بندگی میں اضافہ نہ ہو، پیسہ ملے خدا کے قریب نہ ہو، شہرت ملے لیکن اللہ کے لیے استعمال نہ کرو، مال ملے آل محمد کی محبت میں خرچ نہ کرو اور خدا کی معصیت میں خرچ کرو، مخالفت میں خرچ کرو، حرام چیزوں میں خرچ کرو، بچی کو جو ہے تنگ کپڑے دلاؤ، بچی کو ایسے کپڑے دلاؤ کہ اس کے بدن کے اندام ظاہر ہوں. تو کیا ہے یہ جو تم دلا رہے ہو، یہ بچے کو جو تم نے ٹچ موبائل دیا ہے جس کو چلانا نہیں آتا، تو اس کا حساب کتاب بھی تمہیں دینا ہوگا. یہ عذاب ہے تمہاری زندگی کے لیے. مولا فرما رہے ہیں میں جدید وسائل کے استعمال کرنے کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کس کو کیا چیز دی جائے، کیسے دی جائے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لہذا یاد رکھیے گا. بس عزیز نے کرام، آپ کی زحمت کو تمام کیا. یہ ہے مولا کائنات کی نگاہ میں دنیا دار امتحان ہے، لہذا اس امتحان کو اگر پاس کرنا ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کے دائرے پہ آنا ہوگا، اور اہل بیت کے دائرے میں آ کر ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہوگا. اور اس زمانے میں مولا کائنات کی آخری روایت یاد آ رہی ہے جس میں مولا کہتے ہیں آخری زمانے میں تمہیں زور زور سے مانجھا جائے گا. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں روایت کو، چھلنے سے چھانتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے اچھالتے ہیں، ایسے تمہیں اچھال کر خالص کو نہ خالص سے دور کیا جائے گا، رگڑا جائے گا تمہیں. 313 کو نکالنا ہے، میل نکالنا ہو تو کیا کرتے ہیں، کپڑے کو رگڑتے ہیں تب جا کے اس کا میل ٹوٹتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں ایمان کی سلامتی کے لیے کہ تم اپنے زمانے کے امام کے لیے قابل بن سکو، تمہیں رگڑا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور امتحان شدید. ابھی تو امتحان شروع نہیں ہوا زندگی کے رابطے، یہ دجال کا جو امتحان ہوگا، موقع نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، یہ بڑا شدید ہوگا. دجال کو سمجھنے کی ضرورت، دجال ایک آنکھ والا کوئی چہرہ اور کوئی انسان نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، دجال اس نظام کو کہا جاتا ہے، اس سسٹم کو کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کو صرف دیکھتا ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. بہرحال تو دجالی نظام کے مقابلے میں ہمیں ایمان کی استقامت کی ضرورت تاکہ امام زمانہ کے لیے تیار ہو سکے. صرف یہ کہنا کہ اللہ جل کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، ریولیشن لانا ہوگا اپنے اندر. یہ جو ہوائی باتیں کر کر کے ہمیں سلا دیا گیا 70 سالوں سے، قسم خدا کی اگر امام خمینی کا انقلاب نہ آتا تو یہ دین بہترین لوری دینے والا دین تھا، جس کو کیمن اعظم نے کہا اسلام افیون ہے، سلا دو، ماتم کرو سو جاؤ، نماز پڑھو سو جاؤ، زکات دو سو جاؤ، حج کر کے آ جاؤ سو جاؤ، کربلا ہو کے آ جاؤ سو جاؤ، سلانے کے لیے تھا. اگر امام خمینی کا انقلاب نہ آتا، اسلامی انقلاب نہ آتا، عزیزان گرامی یہ دین بہترین تھا سلانے کے لیے، بہترین دین تھا سلانے کے لیے. لیکن یہ خدا بعض اوقات اپنی طرف سے ایسے کرشمے دکھاتا ہے، ایسے جلوے دکھاتا ہے کہ تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے امام کے لیے جنگ کرنی ہے. لہذا امام کے انقلاب سے پہلے دنیا میں تشیع کو جو انتصارات حاصل ہو رہے ہیں، جو فتح و نصرت حاصل ہو رہی ہے، جو تشیع کا سکہ جمتا چلا جا رہا ہے، تشیع کی ہیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تشیع کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، تشیع کے اقتدار اور طاقت میں اور ہیبت میں در حقیقت اضافہ ہو رہا ہے، دشمن مرعوب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود، تمام تر ترقی کے باوجود، وہ 200 ملین کا جہاز جو کسی کے رڈار میں نہیں آتا، اس کو پہلے تو اتار کے دکھا دیں اور جب باز نہ آئے تو اس کو مار کے دکھا دیں. خدا کیوں دکھانا چاہ رہا ہے؟ ایمان کی سلامتی کے لیے. تو ایمان مستحکم ہو کہ ہاں امام کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو صرف نعرے نہیں لگاتے بلکہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. مل کے درود بھیجیں محمد والے محمد کا. بس تو امام کے لیے تیاری کرنی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بس آخری جملہ دے رہا ہوں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنے اخلاق میں، اپنی عبادت میں، اپنی بیہیویئر میں، اپنے اجتماعی میل ملاپ میں، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے تبدیلی لے کر آئیں. وہ تبدیلی جو امام پسند ہو، وہ تبدیلی جو خدا پسند ہو، جیسے جس سے امام راضی ہو جائے، جس سے امام زمانہ خوش ہو جائے، وہ تبدیلی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حجاب، وہ عزاداری، وہ ماتم، وہ سینہ زنی کہ جس سے زمانے کا امام خوش ہو جائے. اور اگر زمانے کا امام خوش ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا خوش ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا راضی ہیں تو رب راضی ہے. بس یہ امتحان ہے. قومیں امتحان دیتی ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہیں، ناکام بھی ہوتی ہیں. حسین ابن علی نے بھی ایک امتحان دیا، اور ایسا امتحان دیا جو کائنات میں اس کے بعد کوئی اس طریقے سے انجام نہیں دے سکا. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ قتل و غارت کے، قتل کے، شہادت کی فگرز کے حساب سے، تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو کربلا سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. ایک وقت میں 100 افراد شہید ہوئے ہیں، ہمارے بھی، دوسروں کے بھی. ظلم کے لحاظ سے دیکھا جائے، ظلم کی اقسام کے اعتبار سے اس زمانے میں بہت سارے ظلم ہو رہے ہیں. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ جس نے کربلا کو کربلا رکھا ہوا ہے منفرد ہے؟ وہ دو چیزیں بہت مضبوط ہیں. ایک للہیت، خلوص خدا کہ جس نے کربلا کو کربلا رکھا، اور ایک ہے مظلومیت. وہ مظلومیت تنہا مظلومیت نہیں ہے، کائنات کے سرداروں کی مظلومیت. کائنات جن کے لیے خلق ہوئی ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود میں جن کا محتاج ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین اگر زمین ہے تو امام کی محتاج ہے، آسمان اگر آسمان ہے تو امام کا محتاج ہے اپنی بقا میں، شمس و قمر اگر اپنی زندگی محتاج ہیں تو امام کے محتاج ہیں. توجہ رکھے گا، ان کی سرداری اور پھر ان کی مظلومیت. یہ ہے کربلا، یہ ہے مظلومیت. بس حسین نے ایسا امتحان دیا کہ اس کے بعد تاریخ میں کسی نے نہیں دیا. اور پھر ایسا امتحان تو انبیاء نے بھی نہیں دیا، بلکہ یوں کہوں گا جب حسین امتحان دے رہے تھے تو شاید انبیاء سے بھی دیکھا نہ جا رہا ہو، اور وہ پھر کے چلے آئے ہوں کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. شاید ایسا شبیہ تعلق امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا، شبیہ علم برآمد ہوں گے، اللہ امتحان ہے. ہم 1400 سال بعد اپنے امام کی تابوت کی شبیہ اٹھاتے ہیں، احترام سے اٹھاتے ہیں. یہ ایک امتحان ہے امام زمانہ کے لیے. وہ قوم جو اپنے امام کی شہادت کے 1400 سال بعد بھی اپنے امام کے تابوت کی شبیہ اٹھائے، جو امام گزر گیا ہے، تو وہ قوم اپنے زندہ امام کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکے گی. ان جذبوں کو، ان حوصلوں کو امام زمانہ کے لیے بچا کے رکھیں، تاکہ وہ حسین زمانہ جب آئے اور اپنے جب حسین ابن علی کے خون کا انتقام لے، تو اسی جذبات عزاداری سے، ان حوصلوں سے ہم امام کی مدد کریں. بس عزادارو، کربلا میں فاطمہ کا نالا گیا اور وقت آخر حسین ندا دے رہے ہیں، حل من ناصر یا رسول اللہ، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے. بس عزادارو، مختصر کروں گا تاکہ شبیہ تابوت برآمد ہو سکے. بہت سکون سے مسائل پڑھوں گا. تابوت کی زیارت کیجیے گا اور تقدس سے، لیکن جب تابوت نزدیک آئے تو ذرا حسین کے زخموں کو ذہن میں لے آنا. وہ امام کے جس کا لاشا پامال ہو چکا ہے، توجہ رکھیے گا، جس کا لاشا پامال ہو چکا ہے، اور جب مولا سید سجاد دفنانا چاہتے تھے تو سرحانے سے اٹھانا چاہتے تھے، لاشا اٹھ نہیں رہا تھا. پائچی سے اٹھانا چاہتے تھے، لاشا اٹھ نہیں رہا تھا. مجبور ہوئے ایک بوریا یا چٹائی لائے جائے جس میں حسین کا لاشا رکھا جائے. اور لاشا اتنا خستہ ہو چکا تھا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، تو ایک دفعہ جب بیٹے نے دیکھا، ہوتا ہے نا آپ کے عزیزوں میں کسی کا انتقال ہو جائے، لاش سرخانے میں رکھ دی جاتی ہے. بھائی میت کیوں رکھ دی؟ کوئی عزیز آنے والا ہے. اب یہ بستر پہ سوتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، نیند نہیں آتی، کھانا لا کے رکھا جاتا ہے، نہیں کھا سکتا کیونکہ باپ کو دفنایا نہیں گیا. تصور کیجئے جب ایک مومن اپنے ایک عام مومن کا یہ حال ہے، تو سید سجاد کے قلب کا کیا عالم ہوگا جب 11 محرم کو قافلہ چلا، سید سجاد دیکھا بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. اور صرف بے گور و کفن نہیں ہے، بے سر ہے. اور صرف بے سر نہیں ہے، خستہ حال ہے. ایک دفعہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا، امام زین العابدین کی حالت متغیر ہوئی. جناب سید سجاد کی حالت دیکھ کے پھوپھی اما نے کہا، بیٹا سید سجاد کیا حالت ہے؟ کہا پھوپھی اما، ان آدھا کے لاش دفن ہو رہے میرے بابا کا لاشا جسے زہرا نے چکی ہے پیس پیس کے. اجرکم اللہ. بس عزادارو، امام نے داد شجاعت لی. 3 دن کا بھوکا پیاسا امام جنگ نہ کر سکا، نہ قحط داری ہوئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا، امام تازہ نفس کے لیے رکے، کسی نے پتھر مارا امام کی پیشانی پر، اللہ اکبر. ایک دفعہ ام حسین نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا، پھر کسی نے نیزے کا وار کیا، اللہ اکبر. حسین نے پوچھ سے نیزے کو نکالا، اور کسی نے ایک دفعہ حسین جب جھومنے لگے پشت فرض پر، تو کسی نے گرز آہینی کا وار کیا. اب زلجنا سمجھ گیا حسین میں طاقت نہیں ہے کہ وہ در حقیقت گھوڑے پہ قائم رہ سکے. عزیزو، سوار دوش رسالت کی بلندی کہاں اور سرزمین کربلا کہاں؟ عزادارو، ایک دفعہ زلجنہ لے کے قتل گاہ میں پہنچا ہے. عزادارو کیوں پہنچا ہے؟ اس کی 2 حکمت بیان کی ہیں علماء نے. ایک یہ کہ زمین کا فاصلہ زی سے کم ہو جائے، میرے مولا کو تکلیف نہ ہو. دوسرا سبب یہ ہے، ایک بہن تلہ زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، وہ نظروں سے چھپ جائے. بس عزادارو، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ امام زی سے زمین پر تشریف لائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے فاطمہ کا شیر کیسے ضائع ہو رہا ہے؟ عزادارو، عربوں کا طریقہ یہ تھا، جب شکار گر جاتا تھا تو گودال میں لا کر، قتل گاہ میں لا کر، اس پر چاروں طرف سے سنگباری کی جاتی تھی تاکہ مر جائے. عزادارو، بس ایک دفعہ فاطمہ کا لال زی سے زمین پہ آیا ہے، ایک دفعہ
چاروں طرف سے سنگ باری شروع کی گئی اللہ اکبر، تاکہ رمق نہ رہے. اس کے بعد پھر بھی ڈر رہے تھے، خوف زیادہ تھے، یہ علی کا شعر ہے. کہا کہ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین میں رمق حیات ہے یا نہیں؟ کہو کہ حسین تیرے خیام پہ حملہ ہو گیا. بس یہ کہنا تھا، کسی نے لئی نے کہا امام حسین کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، سر کو اونچا کیا، ارے نہ بکارو، ارے حسین زندہ ہے، ارے خیام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اجرکم اللہ، بس ادادار ہو. تھوڑی دیر نہ گزری تھی، حسین کو سینے پہ سنگینی محسوس ہوئی. اب جو دیکھا، ارے شمر لعین جس قدموں کے ساتھ سینہ حسین پر ہے. کہا کہ تو نے بڑی محترم جگہ قدم رکھا ہے، ارے اس جگہ رسول اللہ بوسے لیا کرتے تھے. بس ادادار ہو، ایک دفعہ اس لعین نے حسین کو منہ کے بل لٹا دیا. ادادار ہو، طریقہ یہ ہوتا ہے ذبح کرنے کا. ذبح کرنے کے لیے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، قبلہ رخ کیا جاتا ہے، چاروں رگوں کو ایک ساتھ قطع کیا جاتا ہے تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو. امام رضا کہتے ہیں، ارے میرے بابا کو، ارے ایک معمولی جانور کی مانند ذبح کیا گیا، ایک حیوان کی مانند. ارے کیسے ذبح کیا؟ ارے کند خنجر سے ضربے لگا رہا تھا شمر. ارے بہن دیکھ رہی تھی، آندھیاں چلنے لگی، بہن کو بھائی نظر نہ آیا. ایک دفعہ سید سجاد کے خیمے میں پہنچی، بیٹا سید سجاد میرا بھائی نظر نہیں آتا. ارے مولا کا تابوت آ رہا ہے، عزادارو ذرا آرام سے زیارت کرنا. عزادارو کیا ہوا؟ ایک دفعہ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. ایک دفعہ پردہ ہٹایا، کہا السلام علیکم یا باب اللہ. ارے میرے مولا، اپنے مظلوم بیٹے کا سلام لے لو. جناب زینب نے جگر تھام لیا اور کہا، بیٹا سید سجاد مجھے حسین نظر نہیں آ رہا. بس ایک دفعہ کہا، پھوپھی اما اب زمین پہ نہیں، نوک نیزہ پہ حسین.